حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین
یہ عزائے حسین در سے گائے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جانوں ان ساتھیوں افراد اور ثمرات کی کمی سے، یعنی دوسروں کے مقابلے میں تمہارے پاس یہ چیزیں کم ہوں۔ مبشر الصابرین، اور اے رسول ان آزمائشوں میں ڈٹ جانے والوں کو، میدان میں جم جانے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے تو بجائے میدان چھوڑ جانے کے، کوئی بہانہ بنانے کے، کیا کہتے ہیں؟ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت عرض کی تھی، یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا مالک اللہ ہے تو کتنا اچھا ہے کہ اللہ کی چیز اللہ کے لیے استعمال ہو۔ اور اگر کوئی کہے کہ مار ڈالے جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں تو کیا، مرنے سے تو ڈر کے وہ بھاگے کہ جس کو یہ کوئی کہے کہ اگر یہاں سے بھاگ گئے تو پھر مرو گے نہیں، مرنا تو ہے ہی۔ تو جب مرنا تو ہے ہی تو پھر کتنا اچھا ہے کہ اپنے اختیار سے اپنی جان اپنے خالق کو پیش کر، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ صفات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صفات جن میں ہوں جو اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور جو میدان جب بھی لگے گا اس میدان میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام اور رحمتیں. اب آپ ذرا تصور کیجئے، دنیا کی آنکھ سے آپ عصر عاشور کربلا کا میدان دیکھیں تو شہداء کے بدن پڑے، پامال بدن پڑے، لیکن اگر قرآن کی نگاہ سے اس میدان کو دیکھیں تو بالکل برعکس. ایک دنیا دار آنکھ کہہ رہی ہوگی کہ یہ کیا کیا امام حسین، یہ تو کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں تھا، یہ تو تس مشورے دے رہے ہو. لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے تو وہ کربلا والوں کی طرف، انہی لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کیا کہہ رہا ہوگا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام اور رحمتیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور روح زمین پر اگر کوئی ہدایت یافتہ ہے تو وہ یہ لوگ ہیں سیدھے راستے پر جو حسین کے ساتھ تھے. بس دیکھنے کا فرق ہے، دنیا دیکھنے کی عادی آنکھ اور وہ آنکھ کے جو اللہ کی طرف سے بصیرت ملی ہے، نور ملا ہے، ہدایت ملی ہے، اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنے والی آنکھ. ایک اور مثال دوں آپ کو، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم القتال، قتال کرنا، قتال کا لفظ قتل سے ہے، اور قتال کہتے ہیں جہاد کو. البتہ جہاد یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو یاد رہے، جہاد اور قتال ان میں کیا فرق ہے. عام طور پر جہاد کو قتال کے معنی میں لیا جاتا ہے. قتال اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں قتل ہو بھی سکتے ہیں اور قتل کر بھی سکتے ہیں، میدان جنگ ہوتا ہے. لیکن جہاد کے لفظ کا معنی قتال سے وسیع تر ہے. قتال میدان جنگ میں ہوتا ہے جہاں قتل و غارت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ قتل کر دیں دشمن کو، ہو سکتا ہے دشمن آپ کو قتل کر دیں، وہ بھی جہاد ہے. لیکن جہاد کا معنی صرف میدان جنگ میں جنگ کرنا نہیں، بلکہ جہاد کا اصل معنی ہے کوشش. توجہ فرما رہے ہیں، جہاد کا معنی کیا ہے؟ کوشش. اب ذرا ہم چونکہ اپنا موضوع بھی ذہن میں رکھیں، عزاداری، روح بیداری اور نصرت امام، اب ذرا توجہ کر کے اس موضوع کو ذہن میں رکھ کے یہ بات سنیے. اللہ کے رسول ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ پر قیام ہوتا ہے، رکتے ہیں آرام کرنے کے لیے کسی بھی وجہ سے. اللہ کے رسول روایت کے مطابق اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مرحبا تم پر، جو جہاد اصغر کر چکے اور جہاد اکبر کے لیے جا رہے ہو. اصغر یعنی چھوٹا، اکبر یعنی، توجہ کیجیے، مرحبا تم پر کہ جو جہاد اصغر سے فارغ ہو چکے ہو اور جہاد اکبر پر جا رہے ہو. اب جب ساتھیوں نے، صحابہ نے یہ سنا تو ان کے ذہنوں میں گویا یہ گیا کہ کوئی یہ جو جنگ لڑی ہے یہ چھوٹی تھی، اب کوئی اور جنگ لڑنے، بڑی جنگ لڑنے جا رہے. تو سوال کیا ہوگا، یا رسول اللہ کوئی اس سے بڑی جنگ درپیش ہے، کوئی اور دشمن سامنے ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گھروں کو جا رہے ہو، مدینہ جا رہے ہو، مدینہ میں اپنے گھروں میں اپنی عام زندگی کی روٹین میں، اپنے لفظوں میں وضاحت کر کے ایکسپلین کر کے بتا رہا ہوں، یہ جو تم نے میدان جنگ میں کیا ہے یہ جہاد چھوٹا جہاد ہے، وہ جو تم مدینہ میں رہ کے تم نے کرنا ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ جہاد اکبر کس جہاد کو کہا جا رہا ہے؟ اپنے ساتھ جہاد کو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کو۔ یہ بہت مشکل ہے۔ کیوں وہ جہاد اصغر اور یہ جہاد اکبر؟ کیونکہ جب کوئی اس میدان میں پہنچ جاتا ہے نا، خود میدان میں پہنچ جانا یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر آنے کے لیے اس نے ساری دنیا کو ٹھوکر لگا دی ہے، اور یہ ایک ہر چیز، پوری دنیا، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، اپنی جائیداد کی محبت، اپنی آرزوئیں، سب کو ٹھوکر لگا کے میدان میں آیا کھڑا ہے، اور میدان بھی وہ جس میں چند قدم کے فاصلے پر موت نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، میں دشمن کو مارتا ہوں یا دشمن کے ہاتھوں مارا جاتا ہوں۔ اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے میدان جہاد میں، میدان جنگ میں، اس وقت شیطان آپ پر، آپ کو آرام سے وسوسہ نہیں کر سکتا، چونکہ آپ ہوشیار ہیں، اس وقت دشمن پہ آپ کی نگاہ ہے، اور آپ ایک بہت بڑی قربانی دے کے اپنی خواہشات کی وہاں تک آ چکے ہیں، یعنی شیطان کو آپ پہلے مکے لگا چکے ہیں یہاں تک آنے میں، وہاں پر اس کا وسوسہ اتنا کارگر نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان اپنی روٹین کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، امن و امان کے ساتھ روز جا رہا ہے، نوکری پہ آ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، کالج آ رہا ہے، جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، آ رہا ہے، یہاں پر شیطان کے پاس جو حملہ کرنے کا انداز ہے وہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا، کیونکہ جو حق کی راہ پر گھر بار چھوڑ کر مرنے مرانے کے لیے پہنچ گیا وہاں پر، بہت مشکل ہے شیطان اسے گمراہ کر، جو میدان میں پہنچ گیا، لیکن جو عام روٹین میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہر وقت شیطان کی زد میں ہے، خواہشات ہیں، میدان جنگ میں خواہشات تھوڑی یاد آتی، ادھر توجہ ہوتی ہے، لیکن عام روٹین میں آرزوئیں، دنیا کے پلان، میں نے یہ بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے فلان کرنا ہے، تو جدھر دنیا کا غلبہ ہوتا ہے وہاں پر نرم ہو جاتی ہے شیطان کے حملے کے لیے آپ کی زمین۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرحبا اس قوم پر جو جہاد اصغر کر چکی اور جہاد اکبر کے لیے جا رہی ہے۔ تو اب ہم اندازہ کریں کہ یہ ہماری زندگی جو روٹین میں گزر رہی ہے، در حقیقت ایک بڑا میدان ہے، اور یہ خطرناک اس لیے کہ ہم اسے میدان جنگ سمجھتے نہیں ہیں، اپنے ساتھ جنگ کا تصور نہیں کرتے۔ اپنے ساتھ کیا جنگ ہے؟ یہ تو میری اپنی آواز ہے جو کہہ رہی ہے یہ کام کر لے، جو کہہ رہی ہے آنکھ کھلی ہے فجر کے ٹائم، سویا رہے، سویا رہے، سو رہے، یہ کوئی تو نہیں کہہ رہا، یہ تو میں خود اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو بندہ سمجھتا ہے یہ میری آواز ہے، جنگ نہیں ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے، توجہ کیجئے، مومن وہ ہوتا ہے، قرآن کے لفظ یہ ہیں، مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے یہ آواز اللہ کی طرف سے نہیں آئی، یہ شیطان کی طرف سے آواز آ رہی ہے، وہ الہی سوچ اور شیطانی سوچ میں فوراً فرق کر لیتا ہے۔
شیطانی سوچ جب آتی ہے اس کو اجنبیت کا احساس ہوتا ہے. یہ میں کیا, یہ میرے اندر کیا آواز آ رہی ہے, یہ الہی سوچ نہیں ہے. اور جب وہ ہوشیار ہو جاتا ہے, قرآن کے لفظ ہے, پھر وہ ہوشیار ہو جاتا ہے. لفظ کیا آیت کے, ان الذین تقوا, بے شک وہ لوگ جن کے اندر تقویٰ ہے, جنہوں نے تقویٰ اپنے اندر پیدا کر لیا ہے, اذا مسہم طائف من الشیطان, جب کوئی شیطان کی طرف سے کوئی گھومتا ہوا سوچ, گھومتی ہوئی سوچ ان کو آ کے ٹچ کرتی ہے, مس کرتی ہے, تذکرو, تو وہ چونک جاتے. یہ کیا آواز آئی ہے میرے اندر سے, یہ کر لے, یہ کس نے کہا ہے؟ یہ الہی آواز نہیں, چونک جاتا. لیکن جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے وہ نہ صرف یہ کہ چونکتا نہیں ہے بلکہ اس کو مزہ آتا ہے اور سوچتا ہے. ایک تو ہے گناہ کا عمل کرنا, ایک ہے گناہ کو سوچنا, تصور کرتا ہے, سوچتا ہے. اور سوچ سوچ کے, اگر ارادہ پہلے نہیں بھی تھا جب خیال آیا تھا, زیادہ سوچ سوچ کے گناہ کے بارے میں آخر میں پھر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس گناہ کی لذتوں کا تصور کر کے, مثلا حرام کا معنی ہے, اگر میں نوکری لگی ہے اور تنخواہ میں حلال میں مشکل سے ہو رہا ہے لیکن گزارا ہو رہا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, یا اللہ میرے اس رزق میں برکت دے, حلال رزق میں, کام چل رہا ہے, اچانک ایک دن رشوت کی آفر ہوتی ہے دفتر میں, اس کو کہتا ہے نہیں میں رشوت نہیں لیتا. رات کو آ کے بستر پہ لیٹتا ہے, وسوسہ آتا ہے, ایک دفعہ کر لو کیا ہوتا ہے. اب تقویٰ کی نشانی کیا ہے, چونک جائے گا, یہ کس نے کہا ہے میرے اندر لے لے رشوت, کون ہے جب میرے اللہ نے حرام کی ہے رشوت, کون ہے جب قرآن نے محمد والے محمد نے سختی سے حرام کر دیے کہ یہ کام نہیں کرنا, یہ کون ہے جو میرے اندر بول رہا ہے کہ لے لے. اس آواز کو اجنبی اور دشمن کی آواز سمجھتا ہے. لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے اس کو سوچنا شروع کر دیتا. 35,000-30,000 تنخواہ ہے, 2,00,000 روپے کی آفر کی تھی, ایک دستخط کرنا ہے, کر دے یار. پھر اب کیا کرتا ہے, وہ 2,00,000 آئیں گے, یہ والا قرضہ بھی اتار دوں گا, عید آ رہی ہے اور اچھے کپڑے لے دوں گا, بیگم بھی خوش ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی وہ. اس کو سوچنا شروع کر دیتا ہے, گناہ کو اجنبی سمجھنے کی جگہ سوچ سوچ کے مزہ لیتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا, اور پھر اتنا زیادہ سوچ لیتا ہے کہ پھر کر بیٹھتا ہے. صبح اٹھتے ساتھ ہی, دفتر پہنچتے ساتھ ہی پہلے اسے فون کرتا ہے جس نے کہا تھا یہ 2,00,000 لے لے اور دستخط کر دے. تقویٰ اور عدم تقویٰ میں یہ فرق ہے. ان الذین اتقوا, بے شک وہ لوگ جو تقویٰ رکھتے ہیں, اذا مسہم طائف من الشیطان, جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان سے آ کے ٹکراتا ہے, تذکروا, اچانک ہوشیار ہو جاتے ہیں, کہاں سے آئی یہ سوچ, یہ اجنبی آواز ہے, خراب کرنے والی, گناہ کی طرف مائل کرنے والی آواز ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, تو اچانک ہی وہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, ان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ کون ہے, یہ میرا دوست نہیں بلکہ میرا ازلی دشمن ہے, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, تو یہ دنیاوی زندگی, یہ جو پست زندگی ہے, یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے, اور وہ دھوکہ دینے والا بڑا شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. لفظ بڑے خوبصورت ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, مشورہ دے رہا ہے اللہ کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں یقینی بات, شیطان تمہارا دشمن ہے, تو تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو. فاتخذوہ عدوا, ایک بندہ آپ کو پتا ہو کہ جس دن اس کا بس چلا یہ مجھے مارے گا، قتل کرے گا، اس کا بس چل گیا میرے کھانے میں زہر ملا دے یہ ملا دے گا، اس کا بس چل گیا مجھے گولی مار دے مار دے گا، اس کا بس چل گیا مجھے پہاڑ سے دھکا دے دے دھکا، تو آپ کو پتا ہو یہ پکا دشمن ہے، تو پھر کیا ہوگا آپ کا رویہ؟ جہاں آپ کو وہ نظر آئے گا آپ الرٹ ہو جاؤ، چاہے جتنی بھی آپ سے کہے کہ آپ بھائی ہیں فلان ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اندر سے آپ کا دشمن ہے اور یہ اوپر سے بھی جو آپ کو نرم بات کر رہا ہے یہ آپ کو قتل کے در پہ آپ کی جان لے کے چھوڑے گا، آپ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں، اس کی ہر چیز کو مشکوک نظروں سے دیکھو گے آپ، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو بتایا گیا ہو یہ بندہ آپ کا جانی دشمن ہے، اور آپ جہاں پہ اس کو دیکھیں آپ کہیں گے جب پھر تو نے بڑی زبردست، آپ ایسی بات کرے وہ کہ میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں تمہیں تمہاری یہ آرزو مل جائے گی، یہ مل جائے گی، یہ لذت مل جائے گی، اور آپ بھول جائیں کہ یہ آپ کا جانی دشمن ہے اور آپ اس کو گلے سے لگا لیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ کرو، میں تمہیں بتا رہا ہوں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم بھی رویہ ایسا ہی رکھو جیسے دشمنوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جب بھی وہ تمہیں کوئی مشورہ دے میری بات کے میرے مرضی کے خلاف تو تمہارا رویہ وہی ہونا چاہیے کہ جو دشمن کے ساتھ رویہ ہو۔ عزادار کی ایک بنیادی صفت کیا ہے؟ تقوی۔ جو متقی نہیں در حقیقت وہ عزادار نہیں۔ دیکھیں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، صفین میں، جنگ صفین میں بہت سے لوگ ہیں جو مولا علی کے لشکر میں نظر آ رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ مولا علی کا لشکر نہیں تھے، ظاہری طور پر تھے لیکن جیسے ہی آزمائش کا وقت آیا پتہ چلا کہ یہ مولا علی کے لشکر کو نقصان پہنچانے والے ہیں نہ کہ فائدہ دینے والے، جنگ جتوانے والے نہیں ہیں، جنگ خراب کرنے والے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک مجموعے میں اکٹھے نظر آ رہے ہو لیکن حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو خالص ہو، وہ رکن ہو، وہی ممبر ہوتا ہے، وہی اس کا حصہ ہوتا ہے جو خالص ہو، اور عزادار حقیقت میں جسے عزادار کہا جائے ممکن نہیں ہے تقویٰ سے خالی ہو، اس لیے کہ عزادار سے زیادہ کس کو بتایا گیا ہے کہ تیرے مولا کا ایک لقب امام المتقین ہے، تیرے مولا کا ایک لقب امام المتقین، تو یہ لقب بھی ہے، اور تا قیامت جن کو مولا سے محبت ہے ان کو ترغیب بھی ہے کہ تجھے علی سے محبت ہے نا، تو علی کے پیچھے، علی تیرا امام ہو، تو یہ چاہتا ہے حقیقت میں نہ کہ دعوے میں، اگر تو یہ چاہتا ہے تو ہم تجھے بتائے دیتے ہیں، ایک صفت چاہیے علی کی امامت میں حقیقت میں آنے کے لیے، اس دروازے میں داخل ہونے کے لیے، اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے، تو ہم تجھے بتائے دیتے ہیں جس کو تو چاہتا ہے وہ امام المتقین ہے، تو اگر تو واقعاً چاہتا ہے قیامت کے دن تو اس کی امامت کو ماننے والا شمار کیا جائے، تو پھر اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا شروع کر۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے، محمد بلند نسل والے،
اب آپ رشتہ اور رابطہ دیکھیے، علی امام المتقین ہے، اور اللہ کن لوگوں کی صفت بتا رہے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جیسے ہی شیطان کی طرف سے کوئی سوچ آتی ہے ان کو جھٹکا لگتا ہے، الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ متقین، ان الذین تقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھتے جائیں متقین کے لیے، تقویٰ کے لیے اللہ نے کیا کیا صفات گنوائی، جنت میں جانے کا ہر کوئی شوقین ہے، کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ شیعہ ہو، سنی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جس کو بھی بالآخر ایمان ہے، اس نے سنا ہے کہ ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، تو کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی جنت میں جانے کا طالب ہے. تو آئیے اللہ کی کتاب سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ جنت کن کے لیے ہے؟ جنت کن کے لیے ہے؟ قرآن آپ کو کیا جواب دے گا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو، دوڑ پڑو اپنے رب کی مغفرت کے لیے. وَجَنَّتٍ، اور اس جنت میں جانے کے لیے، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے. کس کے لیے؟ یا اللہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ادھر جانے میں جلدی کرو، کون جائیں گے، کس کے لیے ہے یہ؟ قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ اعدت، اس جنت کو تیار کیا گیا ہے، آمادہ کیا گیا ہے. للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے جنت ہم نے تیار کی. پس قرآن کا فیصلہ، بغیر جو متقی نہیں ہے وہ نہ سمجھے کہ جنت میں جاؤں گا. اگر یہ صفت نہیں ہے تو پھر جنت میں؟ اب ہمیں اگر کسی نے غلط تصور ڈالا ہو تو ہمارے تصور کی اصلاح ہو گئی. آپ نے سنا عزادار جنت میں جائے گا، بالکل جائے گا، کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی تو پوچھو عزادار کون ہے. توجہ فرما رہے، یہ بھی تو جاننے کی کوشش کرو عزادار کون ہے. اگر کوئی شخص مجلس میں آ کے روتا ہے، اگر کوئی شخص ماتم کرتا ہے، اور وہ تمام کام جو عزاداری کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں وہ کرتا ہے جب اس ماحول میں ہوتا ہے، لیکن جب باہر نکلتا ہے تو کوئی پوچھے یہ کیسا آدمی ہے. یہ میں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے عرض کر رہا ہوں، یہ سوال میں آپ ہر ایک اپنے بارے میں تصور کریں کہ اگر میرے بارے میں میرے اطراف کے لوگوں سے پوچھا جائے، یہ متقی کو اردو میں سادے لفظوں میں کہتے ہیں، نیک انسان ہے یا نیک انسان نہیں ہے؟ اپنے اندر جھانک کے دیکھیے کیا جواب ملتا ہے. کہ آپ کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے جاننے والے، آپ کے اہل محلہ، جن کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ رہتی ہے، معاملات رہتے ہیں، لین دین رہتا ہے، گفتگو رہتی ہے، بات چیت رہتی ہے، ان سے جب سوال کیا جائے، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، ان سے جب سوال کیا جائے کہ یہ بندہ جو ہے کیسا انسان ہے، تو اگر تو اور ان پر کوئی پریشر بھی نہ ہو، ان کو یہ بھی نہ ہو کہ اگر میں نے کوئی سچی بات کر دی تو یہ مجھے مارے گا آ کر، یا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، آزادی سے ان سے ان کو جواب دینے کی آزادی ہو، تو وہ آپ کے بارے میں کیا گواہی دیں گے. کوئی ان سے پوچھے یہ بندہ دیندار ہے یا دیندار نہیں، اگر جواب یہ ملے اس کو کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ دیندار ہے، تو ہی سمجھیے گا کہ یہ عزادار ہے. یہ بات آج آپ کی خدمت میں بڑی تاکید کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. یہ میں حدیث نوٹ کر کے لایا، کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب الخوف والرجاء. اس کی حدیث نمبر 6 ہے. حدیث آپ کو میں سناتا ہوں لیکن آپ کی خدمت میں عرض کر دوں حدیث سنانے سے پہلے کہ جن کو اہل بیت کی وہ باتیں سننے میں لطف نہیں آتا, اچھا نہیں لگتا جس میں خبردار کیا گیا ہے, جس میں ڈرایا گیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں ہمیں صرف وہ فرامین بتائے جائیں کہ جن سے ہمیں مزہ آئے سن کر. مثال, خوب توجہ کی درخواست ہے آپ سے. اہل بیت اطہار کے شیعہ, بڑا مقام ہے, بڑی عظمت ہے, بڑی نعمت ہے کہ جو انسانوں کی اکثریت کے پاس نہیں ہے. تو ہم جب مولانا یا کوئی خطیب یہاں منبر پہ بیٹھ کے جب ہم سے کہتا ہے شیعہ کی, مولا کے, مولا علی علیہ السلام کے شیعوں کی کوئی فضیلت بیان کرتا ہے, لطف آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس فضیلت کا مطلب یہ ہو, مثال کے طور پر, کہ سارے پھنسے ہوئے ہوں گے اور علی والے یوں نکل جائیں گے جنت کی طرف, ایسی کوئی حدیث سنائی جائے, لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے, آنا چاہیے. لیکن یہ آدھی تصویر ہے, یہ پوری تصویر نہیں ہے. اللہ گواہ ہے پوری تصویر نہیں ہے. پوری تصویر کا مطالبہ کیجئے. شیعہ کا مقام بیان جو کر رہا ہے اس سے کہیں پوری تصویر بیان کر. پوری تصویر کیا ہے؟ یہ کیوں آدھی تصویر ہے؟ صرف شیعوں کا مقام یہ ہوگا, شیعہ جب قبر میں جائے گا تو یہ ہو جائے گا, شیعہ جنت میں یہ درجات ہوں گے, حساب یوں آسان ہو جائے گا, یوں شفاعت ہو جائے گی, بہت اچھا, لیکن یہ ساری باتیں آدھی تصویر ہے. آدھی تصویر کیوں غائب ہے؟ اور وہ آدھی تصویر اگر کوئی بتائے اور سننے والے کو اچھا نہ لگے, جس کو ادھر والی آدھی تصویر بہت مزہ دے رہی تھی, جب تصویر مکمل کی جائے تو اس کو اچھا نہ لگے, تو سمجھ لیں آپ کو شروع سے غلط ٹریک پہ ڈالا گیا, شروع سے غلط ٹریک پہ ڈالا گیا. مثال دوں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. تصور کریں شادی کرنی ہو آپ نے, ٹھیک ہے, آپ جوان ہیں, کنوارے ہیں, شادی کرنی ہے, آپ کو رشتہ دکھایا گیا, لیکن رشتہ جو وہ خاتون تھی, لڑکی تھی, اس کی آدھی فوٹو دکھائی جائے آپ, اور وہ جو آدھا چہرہ ہو اس کو دیکھ کے عشق ہو جائے آپ, آپ کہیں کیا زبردست آرزوئیں مل گئی مجھے تو میری, اور آپ آدھے چہرے میں اتنے مگن ہو جائیں کہ دوسرے آدھے چہرے کا آپ کے ذہن سے خیال ہی نکل جائے کہ اس سائٹ پر کیا ہے, ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے. مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. اور آپ شادی کر لیں اور خواتین یوں نقاب لگا کے بیٹھتی ہیں, وہ یوں نقاب لگا کے بیٹھی, وہی والا جو پکچر میں آپ نے سائٹ دیکھی تھی وہی نظر آ رہی ہو آپ کو, آپ کہیں اب تو ہماری شادی ہوگی, اب یہ نقاب اتار دو, اور وہ ادھر سے نقاب اتارے, پتہ چلے اس کی ایک آنکھ ہی نہیں, پتہ چلے اس کا یہ ہونٹ جو ہے نیچے والا ہے ہی نہیں, پتہ چلے ایک سائڈ کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے اس کی, آپ کا عشق کہاں جائے گا, کیا کریں گے؟ لیکن اب شادی ہو چکی, اب ٹائم گزر چکا, مثال کے طور پر, لیکن وہ چہرہ جس کو آپ دیکھتے دیکھتے تھک رہے نہیں تھے آدھے چہرے کو, جب آپ نے پورا دیکھا تو آپ بدک کے بھاگ گئے, آپ کا دل نہیں کر رہا میں دیکھوں, حالانکہ وہ آدھا چہرہ موجود ہے. یہ مثال صرف ایک اینگل سے میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں بات, تاکہ وہ آپ کو کر سکوں. ہو سکتا ہے ایسا نتیجہ سامنے آ جائے، لیکن اگر شروع سے پورا چہرہ دیکھا ہوتا تو پھر فیصلہ بھی صحیح کیا ہوتا کہ میں نے ادھر جانا ہے یا ادھر، اس راستے پہ چلنا ہے یا اس راستے پر نہیں چلنا. تو وہ لوگ جن کو بچپن سے مقام شیعہ بتایا گیا ہے، قیامت کے دن شیعہ کو کیا مقام ملے گا، کس طرح اس کا حساب ہو جائے گا، کس طرح اس کی شفاعت ہوگی، قبر میں کیا ہوگا، اس کو بتایا جا رہا ہے. وہ خوش ہے کہ یہ میں جیسے ہی مروں گا یہ سب کچھ میرا انتظار کر رہا ہے. دھوکے میں کیوں؟ دھوکے میں ہے، اللہ گواہ ہے دھوکے میں ہے. کیوں دھوکے میں ہے؟ اس لیے کہ اس کو اتنا مست کیا گیا ہے اس سائیڈ پر کہ دوسری پوری بات کہ وہ ہستیاں، وہ اہل بیت کہ جنہوں نے یہ ساری باتیں بیان کی اپنے شیعوں کے بارے میں، تو تصویر کا جو دوسری سائیڈ ہے، دوسرا آدھا حصہ ہے، وہ بھی انہی آئمہ نے، انہی محمد و آل محمد نے اسے بھی تفصیل سے بیان کیا، لیکن نہ کسی نے بتایا اور نہ کسی کا سننے کا جی چاہتا ہے. بہت زور لگا رہا ہوں میں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے، بہت حال چرا رہا ہوں، زمین نرم کر رہا ہوں تاکہ بیچ بیچ میں بالآخر لگ سکے. وہ آدھا حصہ کون سا ہے؟ وہ آدھا حصہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے صرف شیعہ کا مقام نہیں بتایا. پہلے اہل بیت نے اپنے شیعہ کی صفات بتائی. پہلے اہل بیت نے کیا کیا؟ اپنے شیعہ کی صفات بتائی ہیں، اور صفات بتا کر کہا ہے کہ ان کا مقام وہ ہوگا. گھپلا کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ یہ والا حصہ سینسر ہو گیا، صفات والا، اور مجھ سے کہا گیا تو جیسا بھی ہے تو شیعہ نا. اور لوگ بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے بھی ہیں، گندے ہیں، فلان ہیں، ہیں تو آپ کے. وہ کہاں سے، کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے گندے ہیں، ہیں تو آپ کے؟ وہ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ گندے گندے نہ رہیں. کیا ہوا جو یہ گناہ ہم کر لیتے ہیں؟ ہیں تو ان کے نا. کہاں سے کہہ رہے ہو ہیں تو ان کے؟ کس نے یہ دین سکھایا ہے؟ کس نے یہ دعویٰ بتایا ہے؟ کس نے یہ تربیت کی ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرو؟ وہ جو گناہ کا رجس ہے اندر، اس سے خود کو پاک کرنے کی فکر نہ کرو، اور ان کا قرب چاہو جن سے اللہ نے رجس کو دور کر دیا. اگر ان کا قرب چاہتے ہو تو پھر رجس، گناہ اپنے اندر سے دور، جتنا دور کرو گے، جتنا صاف ہوگے، جتنا پاک ہوگے، اتنا پاکوں کے قریب ہوگے. اور جتنا اندر گناہ کی نجاست ہوگی، زبانی دعوے جتنے مرضی ہوتے رہیں، ان سے دور ہو. اگر ایسا نہ ہوتا تو کربلا میں حسین کے ساتھ تھوڑے نہ ہوتے. تمام انبیاء کا پرابلم ہی یہ رہا ہے لوگوں کے ساتھ کہ انسان کے لیے سب سے بڑا سخت فیصلہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اور تبدیل کرنا ہوتا. وہ کہتا ہے جیسا میں ہوں مجھے اگلا پیکج دو، مجھے نہ بدلنا پڑے، میں جیسی اپنی مزیدار زندگی گزار رہا ہوں یہی ہو. ایسا کوئی دین بتاؤ کہ میں یہاں بھی اپنی موج مستی کرتا، مجھے کوئی روکے نہیں، آگے بھی میرے لیے وہی پیکج. اب ذرا سنیں، اور اگر آپ کو یہ سن کر طبیعت آپ کی بدکے تو پھر غور کریں کیوں بدکی ہے. کیونکہ یہ حدیث کہاں سے پڑھ رہا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر. اصول کافی کے اندر کئی حصے ہیں اور ہر حصے کو کتاب کہا جاتا ہے. ایک کتاب کا نام کیا ہے اس کے اندر؟ کتاب الایمان والکفر. اور اس کے اندر پھر ہر کتاب میں باب ہوتے ہیں, اور اس باب کا نام ہے باب الخوف والرجاء. خوف کیا ہے, امید کیا ہے, اللہ کا کتنا خوف رکھنا چاہیے, اللہ کی رحمت کی امید کتنی رکھنی چاہیے, کوئی قاعدہ ضابطہ ہے یا یہ کہ جو بھی گپلا کر دو کہو بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا کریم ہے, بخش دے گا, ادھر گپلے کیے جاؤ کوئی پوچھے تو کہو وہ بڑا کریم ہے, آیا یہ فارمولہ اہل بیت نے بتایا یا اہل بیت نے کوئی اور فارمولہ بتایا؟ اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتا دوں, ایک مشہور و معروف شخصیت فیصل آباد کے آپ میں سے اکثر جانتے ہو, شاید ہی ہو سوشل میڈیا دیکھنے والا کوئی کہ جو نہ جانتا ہو, مولانا محمد اسحاق, ٹھیک ہے, جانتے ہیں نا, پنجابی میں زیادہ اردو میں کم تقریر کیا کرتے تھے. ان سے میں نے خود بھی سنا اور ان کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے. یہی کتاب الایمان والکفر جس کا میں نے نام لیا, یہ بات میں بتا رہا آپ کو اس لیے ہوں تاکہ آپ کو دعوت فکر دوں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ شیعہ کے پاس حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو سنیوں کے پاس حدیث کا ذخیرہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے, ادھر زیادہ جھوٹ ہے یا ادھر زیادہ جھوٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے تو جھوٹ دونوں کی کتابوں میں ہے, اور تھوڑا نہیں ہے, بہت ہے, اور یہ بات حق ہے, علماء حدیث اس بات کو جانتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ دونوں کی کتابوں میں بڑی بڑی زبردست باتیں لکھی ہوئی ہیں, بہت قیمتی موتی ہیں فرامین کے دونوں کے پاس. اب بندہ اہل سنت ہے, آپ اس کا انصاف دیکھیے, خود تو بندہ اپنی تعریف کرتا ہی ہے نا, اپنے بچے کی ناک بھی بہہ رہی ہو تو کہتا ہے یوسف ہے یہ تو, ٹھیک ہے نا, اور دوسرے کا یوسف بھی ہو تو کہتا ہے کہ یہ تو ایویں ہی ہے, لیکن وہ شیعہ نہیں ہے. لیکن جو بات اس نے پڑھی ہے, جو اس کو سمجھ آئی ہے, وہ شجاعت سے کہہ دیتا ہے. تو وہ اہل سنت میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے, اور نام اس نے ثبوت کے طور پہ کتاب الایمان والکفر کا لیا, اور یہ ویڈیو میں بھی ہے, اور میں نے اپنے کانوں سے خود ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی ان کی اپنی زبان سے سنا. تو کہتے ہیں کہ اگر موازنہ کیا جائے تو شیعوں کی جو کتاب الایمان والکفر ہے اصول کافی میں, جتنا خوبصورت اسلام کو ائمہ اہل بیت نے وہاں بیان کیا ہے, تمہیں پوری دنیا کی کسی کتاب میں اتنا اسلام کا خوبصورت بیان نہیں ملے گا. اللہ آپ کو یہ سبحان اللہ مبارک کرے, اور یہ سبحان اللہ سبب بنے کہ پھر کتاب الایمان والکفر کو پڑھ کے بھی دیکھیں, یہ نہ ہو قیامت کے دن پیش ہوں اور پوچھا جا رہا ہو کہ وہ جو شیعہ نہیں تھا وہ پڑھ کے کہہ رہے کہ ہم سے بہتر ہے, اس میں اسلام اتنا اچھا بیان کیا گیا ہے, اسلام کے مختلف پہلو, ایمان کیا ہے, کفر کس چیز کا نام ہے, اخلاقیات کیا ہوتے ہیں, خوف خدا کیا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ اتنا خوبصورت بیان کیا گیا ہے, اور تم جو کہتے تھے ہم اہل بیت والے, ہم حسینی, ہم مولا علی کے, تم کو خیال ہی نہیں آیا کہ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لو کہ وہاں پہ لکھا کیا ہے, ہمارے فرامین کی یہ قیمت تھی؟ کہتے تھے موتی ہیں, ہیرے ہیں, سن کے خطیب صاحب کہتے تھے اہل بیت نے جو فرامین ہیں وہ ہیرے ہیں, موتی ہے, خزانہ ہے, تم بھی واہ واہ کرتے نہیں تھکتے تھے. لیکن جو موتی ہوتے ہیں تو بندہ تو جھپٹ پڑتا ہے کہ موتی لوں, خزانہ حاصل کروں میں, تم یہاں سے نکلتے ہوئے تمہیں موتی بھول جاتے تھے. قرآن سے سوال کریں گے, قرآن کہے گا اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, کیوں کہتے ہو کہ یہ موتی ہیں جب تمہیں اتنے پیر نہیں لگتے کہ اپنے گھر کتاب خرید کے لے آؤ اور کتاب الایمان والکفر کا مطالعہ شروع کر دو. چیک تو کرو کہ وہ جو اسحاق صاحب نے کہا ہے وہ کیا بات ہے, خود نہیں پڑھی نہ پڑھی انہوں نے کہا ہے تو تب ہی مطالعہ کر لو. نہیں, یہ نہیں ہوتا. بس مولا جنت چاہیے, شفاعت چاہیے, یہ ہم سے, ہمیں پہلے دنیا کے اتنے رولے پڑے ہوئے ہیں, بل آنے والا ہے, ٹھیک ہے, لاک ڈاؤن لگ گیا ہے, اتنے جھمیلے ہیں دنیا کے, کہاں سے ہم آپ کی 1400 سال پہلے کی گئی, 1300 سال پہلے کی گئی باتوں کو پڑھتے پھر. اب یہ حدیث سن لیں, مجھے پتہ ہے کہ یہ مزیدار باتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی مزیدار نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عین قرآن ہے, اور فرمان کس کا ہے؟ صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا. دو تین جملے ہیں اور ہر چیز کا نچوڑ ہے جس کو سمجھ میں آ جائے, اور ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے, کلیئر ہے, واضح ہیں. توجہ سے سنیے, راوی کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام, میں نے ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. ابی عبداللہ روایات کی سند میں جب آتا ہے تو اس سے مراد چھٹے امام ہے. میں نے امام سے سوال کیا, ایک ایک لفظ سنتے جائیے, میں لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں. ان قوما من موالی کا, موالی کا لفظ تو جانتے ہیں نا آپ, مولا کے موالی ہیں, انہیں کی بات ہو رہی. ان قوما من موالی کا, جیسے میں نے کہا نا عزادار حقیقی اور عزادار غیر حقیقی, اسی طرح موالی حقیقی اور موالی ہے غیر حقیقی, یہ غیر حقیقی کی بات ہو رہی ہے, ان کی صفت بیان ہو رہی ہے. یعنی ایک بندہ آیا کسی اور علاقے سے اور آ کر امام سے کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے موالی کہلاتے ہیں, عربی زبان میں یعنی آپ سے محبت کرنے والے, آپ کو ماننے والے. ان قوما من موالی کا, آپ کے موالیوں کی ایک قوم, یلمون بالمعاصی, معاصی جمع ہے معصیت کی, معصیت یعنی گناہ, آپ کے موالی کی ایک قوم گناہ کرنے کے عادی ہیں, گناہ کرتے ہیں, گناہ نہیں چھوڑتے. ویقولون نرجو, اور کہتے ہیں ہمیں امید ہے ہم بخشے جائیں. آپ کے موالی کیا کہتے ہیں؟ اوے ہمارا مولا پار کرا دے, آج کے لفظوں میں. ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا بچپن میں, میں آج تک یاد ہے, کہہ رہا تھا, ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور سامنے ہمارا گاؤں ہے, گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور کیسے ان کا بیڑا غرق کر رہا ہے, کہہ رہا ہے اگر اہل بیت کو ماننے کے بعد بھی ہم نے عمل ہی کرنے ہیں تو پھر ماننے کا فائدہ کیا. یعنی اہل بیت کے نام پر اہل بیت کے دین کو چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہے, شریعت سے آزاد کرنے کی دعوت دے رہا ہے, اور کہہ رہا کیا ہے, اگر ان کو مان کر بھی ہم نے عمل کرنے ہیں, نمازیں پڑھنی ہیں, روزے رکھنے ہیں, تو پھر فائدہ کیا ماننے کا. اچھا جتنے وہاں پہ بے نماز بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ, جان چھوٹی نماز سے, جان چھوٹی روزے سے, جان چھوٹی حج زکوٰۃ خمس ہر چیز سے جان چھوٹی, ہم نے مان جو لیا, تم نے مانا کیا ہے؟ اگر غور کرو تم نے اپنی خواہش کی مانی ہے, تم نے اپنی بےمانی کی تائید سمجھ کے بات مانی ہے, تم نے مولا علی سے تو پوچھا ہی نہیں ہے, آپ بتائیں اس بےمان کو چھوڑیں ہم. اس طرح بھی بعض لوگ پھر خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں. ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی, حدیث نمبر 6 ہے یہ, باب الخوف والرجاء کی. اب آپ کے اینڈرائڈ فون ٹیبلٹ پہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے اصول کافی کا اردو ترجمہ, لوگوں نے زحمت کی ہے اور اپلیکیشن تیار کر دی ہے. آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اصول کافی اردو لکھ کر, اور اس کے اندر فہرست نکالیں, کتاب الایمان والکفر نکالیں, سیکنڈوں کا کام ہے. اس کے اندر لسٹ آ جائے گی ابواب کی, باب الخوف والرجاء نکالیں, وہاں پہ حدیث نمبر 6 یہ لکھی ہوئی ہوگی, اردو ترجمہ میں لکھا ہوا ہوگا کہ آپ کے ماننے والے کچھ, یہ ماننے والے چونکہ وہ خود کو کہلاتے وہی تھے اس لیے کہا جا رہا ہے. آگے امام کا جواب سنیے گا, یلمون بالمعاصی, گناہوں کے عادی ہیں, گناہ کرتے رہتے ہیں. ویقولون نرجو, اور جب کوئی کہے کیوں کر رہے ہو یہ, تو کہتے ہیں ہمیں امید ہے ہم بخشے جائیں گے, ہماری بڑی پکی سفارش ہے, ایسے ہی نہیں گناہ کر رہے ہم, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فقال, میرے مولا نے کیا جواب میں فرمایا, کذب, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے موالی, ان کے کہنے سے تھوڑی ہو جائیں گے, کذب. اب امام کے جواب پہ غور کیجئے, وقت تمام ہو چکا ہے. کذب, جھوٹ بولتے ہیں, لیسو لنا بموال, نہیں ہیں یہ لوگ ہمارے موالی, جھوٹ بولتے ہیں. پھر کون ہے؟ فرمایا, اولئک قوم ترجحت بهم الامانی, یہ ہمارے موالی نہیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایک ایسی قوم ہے, ایسا گروہ ہے جن کو ان کی من گھڑت آرزوؤں نے راستے سے اتار دیا. اصل میں نفس پرست تھے, اصل میں اپنی مرضیوں سے زندگی گزارنا چاہتے تھے, اور اپنے آپ کو ہم سے منسوب کر کے انہوں نے یہ راستہ ڈھونڈا ہے کہ جی ہماری تو سفارش یہ کر دیں گے, ہماری شفاعت یہ کر دیں گے, جو دل ہے تم کرتے رہو. جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے موالی نہیں ہیں, ہمارے موالی وہ ہیں جو ہم نے خود بتائے ہیں, جو میں نے کہا تصویر کا دوسرا حصہ. لیسوا لنا بموال, ہمارے موالی نہیں ہیں. اولئک قوم ترجحت بهم الامانی, امانی کہتے ہیں جھوٹی آرزوؤں کو جو خود سے بنا کے بیٹھا ہو. کتاب کھول کے نہ دیکھتا ہو, کوئی پوچھے تو کہے میں نے بورڈ ٹاپ کرنا ہے, کتاب کھول کے نہ دیکھتا ہو. زمین میں حل نہیں چلا رہا, کسان ہے, حل نہیں چلا رہا, ٹائم آ گیا بیج بونے کا, حل نہیں چلا رہا, زمین تیاری نہیں کر رہا, سارا دن بیک کے بیٹھ کے وہاں پہ سائڈ پہ حکا پیتا رہتا ہے, گپے لگاتا رہتا ہے, تبصرے کرتا رہتا ہے, حل نہیں چلا رہا. کوئی پوچھے بابا جی فصل کیسی ہونی آپ کی, کہتا ہے جی پورے ملک میں انشاءاللہ ٹاپ کی میری فصل ہوگی. وہ کہے گا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے, سارے حل چلا رہے ہیں, خون پسینہ بہا رہے ہیں, زمینیں بنا رہے ہیں, تو بیٹھ کے یہاں پہ حکا پیتا رہتا ہے اور کہہ رہا زمین تیری سب سے, فصل تیری سب سے بہتر ہوگی. اسے کہتے ہیں, اس قسم کی بات کو کہتے ہیں امانی, جس کا ربط ہی کوئی نہیں حقیقت سے. جس نے ٹاپ کرنا ہے بورڈ میں تو وہ پڑھائی میں محنت میں بھی سب سے ٹاپ پہ نظر آنا چاہیے. جس نے فصل سب سے اچھی لینی ہے اس کو زمین کے مٹی کے اندر مٹی ہونا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. تو جس کو اہل بیت اطہار کا ساتھ چاہیے, جوار چاہیے قیامت کے دن, اس کا عمل بھی بتائے کہ وہ کون سے مقام کا طلبگار ہے. عمل کہہ رہا ہو کہ یہ تو کسی اور چیز کا طلبگار ہے, اور زبان کہہ رہی ہو کسی اور چیز کا طلبگار ہے. یہ اہل بیت کی لغت میں ناقابل قبول ہے, بدترین دھوکہ ہے جو کسی کو دیا جا سکتا ہے اور کوئی کھا سکتا. یہ جھوٹ بولتے ہیں, ایسی قوم ہے جن کو ان کی غلط آرزوؤں نے راستے سے اتار دیا ہے. پھر امام نے معیار بتایا, آخری دو جملے ہیں چھوٹے چھوٹے, امام نے فرمایا ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی بات کی دلیل دی, فرمایا من رجا شیئن, یہ کہتے ہیں ہمیں امید ہے بخش جانے کی, فرمایا من رجا شیئن عمل لہ, اے سننے والے سن, جس کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے وہ اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے. جتنی اونچی امید ہے اتنی محنت بھی چاہیے, اللہ کا قانون ہے جو میں نے آپ کو مثالیں بھی دی. وَمَنْ خَافَ مِنْ شَيْءٍ هَرَبَ مِنْ, اور جس کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے, وہیں بیٹھا نہیں رہتا. جنت کی اگر امید ہے تو اللہ نے کہا جو نیک عمل کرے وہ امید رکھے. اور جہنم سے کون بچے گا؟ جس کو ڈر ہے جہنم کا پھر وہ کام بھی نہ کرے جس پر اللہ نے بتایا ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، پھر وہ کام بھی نہ کرے. یہ ہے تصویر کا دوسرا حصہ کہ میں ساری عمر آرزوؤں میں رہوں، واہ واہ کرتا رہوں، میرے سے بڑا تو مولائی کوئی نہیں، موالی کوئی نہیں، ہم تو ہیں ہی موالی مولا کے، اور انہوں نے بتایا ہو قیامت کے دن وہ کہیں کہ کذبوا لیس لنا بموالی، تمہاری زندگیاں بتا رہی ہیں تم جھوٹ بولتے تھے. ہماری محبت دلوں میں ہو اور اس محبت میں اتنا اثر نہ ہو کہ جو چیز ہمیں ناپسند ہے وہ تمہاری زندگی سے نکل جائے اگر ہے تو، اور ہماری محبت میں اتنی تاثیر نہ ہو کہ جو چیز تمہاری زندگی میں نہیں ہے لیکن ہمیں پسند ہے وہ تمہاری زندگی میں آ جائے. یہ کون سی محبت ہے؟ کون سی محبت ہے؟ یہ اپنے مطلب کی محبت ہے، یہ ہم سے محبت نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے. ورنہ محبت ایک حالت کا نام ہے جو تاثیر رکھتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا، کچھ تھوڑا سا وقت اوپر ہو گیا، یعنی جو وقت ہے ایک گھنٹہ اس سے چند منٹ اوپر ہو جائیں گے ذکر مصائب میں. سات محرم الحرام ایک ایسی ہستی کے، ایک ایسے شہزادے کے مصائب کے ذکر کی رسم ہے کہ جو شہزادہ حسین کے پاس امانت تھا. کس کی امانت؟ کس کی نشانی؟ امام حسین کے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی. سب جانتے ہیں جب امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا تو اس کا اثر اتنا شدید تھا کہ امام کے نواسۂ رسول کے، جنت کے سردار کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر خون کے ساتھ مل کر لبوں سے باہر آ رہے تھے. ایک تشت رکھا تھا امام کے پاس کہ جب بھی جگر کے ٹکڑے باہر آتے اس تشت کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا. خدا جانے جب خبر دی گئی ہوگی مولا حسین کو کہ آپ کے بڑے بھائی کی یہ کیفیت ہے، حسین کے قلب نازنین پر کیا گزری ہوگی. امام حسین تشریف لائے، کیا منظر دیکھا؟ امام حسن بستر پر دراز ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ارد گرد بیٹھ کر حسرت کی نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھ رہے ہیں اور جان چکے ہیں کہ بابا کی جدائی میں کچھ ہی لمحات باقی رہ گئے ہیں. اب جو حسین تشریف لائے، امام مجتبیٰ نے بھائی کو دیکھا اور فرمایا، حسین میں جا رہا ہوں، یہ اپنے یتیم تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا. سب کے بارے میں وصیتیں کی مولا حسین کو، پھر ایک دفعہ فرمایا کہ کمرے کو خالی کر دیا جائے. عزاداروں جب کمرے سے اٹھ کے سب جانے لگے، ایک دفعہ امام مجتبیٰ فرماتے ہیں، ام فروہ میرے قاسم کو ذرا میرے پاس لاؤ. قاسم کو اپنے پاس بٹھایا، اس وقت تقریباً 3 سال کے قریب عمر ہے، کم سنی ہے جناب قاسم کی. امام مجتبیٰ نے ایک تعویذ نکالا، میں مختصر کروں، دائیں بازو پر باندھ دیا اور شہزادہ قاسم سے فرمایا، قاسم اس تعویذ کو سنبھال کر رکھنا، جس دن زندگی میں کوئی بڑا کڑا وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا. عزادارو حسین عباس کے ہوتے ہوئے کوئی کڑا وقت نہ آیا، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا. جب سب اپنی شہادت ساتھی پیش کر چکے اور بنو ہاشم کے خاندان کے افراد جانے لگے تو عزاداروں، بس میں مختصر کروں، وقت زیادہ نہ لوں آپ کا، شہزادہ قاسم، بی بی ام فروہ نے کہا، رات کو سمجھا رہی تھی بٹھا کر کہ بیٹا قاسم کل مجھے شرمندہ نہ کرنا حسین کے سامنے. اب شہزادہ قاسم امام حسین کے پاس جاتے ہیں تاکہ اذن جہاد طلب کریں. سب سے جدا طریقہ اپنایا قاسم نے جہاد کی اجازت لینے کا. باقی جو بھی جاتا تھا امام سے کہتا تھا حل لی رخصہ، مجھے اجازت ہے کہ میں میدان جہاد میں جاؤں. لیکن مقاتل نے یہ بیان کیا ہے کہ شہزادہ قاسم جب آئے اپنے چچا سے اجازت لینے کے لیے، زبان سے اجازت طلب نہیں کی عزادارو، اپنے چچا کے پاس آئے اور کبھی چچا کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی جھک کر چچا کے پاؤں چومتے ہیں، لیکن عزادارو حسین اجازت نہیں دیتے. کافی دیر گزر گئی، جب حسین نے اجازت نہ دی تو ایک دفعہ مایوس ہو کر قاسم واپس خیمے میں آئے، زمین پر بیٹھ گئے، سر کو گھٹنوں پر رکھا اور زار و قطار رونا شروع کیا. بی بی ام فروا نے دیکھا، بیٹے کے پاس آئی، بیٹا کیا ہوا، اجازت نہیں ملی؟ کہتے ہیں چچا سے جتنا بھی میں نے چاہا ہے مجھے اجازت نہیں دے رہے. عزادارو بی بی ام فروا کو وہ تعویذ یاد آیا، فرمایا بیٹا قاسم تجھے یاد ہے آپ کے بابا نے ایک تعویذ دیا تھا اور آپ سے کہا تھا جب کوئی کڑا وقت آئے وہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا، لاؤ وہ تعویذ مجھے دو. تعویذ کھولا گیا، اب جو جناب قاسم نے تحریر پڑھی تو کیا لکھا تھا؟ امام حسن مجتبیٰ نے لکھا تھا کہ قاسم جب کربلا میں حسین دشمنوں میں گھر جائے تو جہاد کو ترک نہ کرنا، میرے بھائی حسین پر قربان ہو جانا. عزادارو جب تحریر پڑھی قاسم کے چہرے پر اطمینان کے آثار آ گئے، اب اجازت مل جائے گی. اس تحریر کو ہاتھ میں پکڑا اور بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے امام حسین کے خیمے کی طرف گئے. اب جو خیمے میں داخل ہوئے حسین نے دیکھا قاسم کا انداز بدلا ہوا ہے. قاسم کیا ہوا؟ کچھ نہ بولے، تحریر پکڑائی مولا حسین کو. حسین نے مولا حسن کی تحریر پڑھی، عزاداروں کڑے وقت میں بھائی یاد آیا ہوگا، عالم تنہائی میں عشر عصر عاشور جب حسین کو بھائی یاد آیا ہوگا کیا گزری ہوگی. اب جو تحریر کو پڑھا تو مقاتل نے یہ لکھا کہ نہ بھتیجا کچھ بولا نہ چچا نے کچھ کہا، دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی اور زار و قطار گریا شروع کیا. دونوں اتنا روئے کہ آخر غش کھا کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے اب حسین نے تیار کرنا شروع کیا قاسم کو، ایک لباس کو پھاڑ کر آدھے کی قمیض بنائی، آدھے کا امامہ بنایا، شہزادے کو گھوڑے پر سوار کیا. عزادارو منظر کیا ہے؟ جب کوئی سپاہی جاتا ہے تیار ہو کر زرہ پہنتا ہے، سر پر تلواروں سے بچنے کے لیے لوہے کا خود پہنایا جاتا ہے، لیکن قاسم اتنا قد چھوٹا ہے کہ کوئی زرہ پوری نہیں آتی، کوئی خود نہیں ہے، امامہ پہنایا. روایت کے مطابق حسن مجتبیٰ کے لباس کا امامہ پہنایا. اب جو شہزادے کو رخصت کیا تو ایک راوی کہتا ہے جب شہزادہ قاسم نکلا ہم دیکھ رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا خیموں سے نکلا ہو. حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، میدان میں آئے، شجاعت کے جوہر دکھانے شروع کیے. عزاداروں کچھ دیر نہ گزری تھی ایک لائن پیچھے سے چھپ کر آیا اور مولا قاسم کے سر پر تلوار کا وار کیا. اب لوہے کا خود تو تھا نہیں، تلوار ایسی لگی کہ سر دو پارے ہو گیا. یا اماں ادرکنی، اے چچا حسین میری خبر لیجئے، قاسم گھوڑے سے گرتا ہے حسین شیر کی طرح جھپتے. وہ شخص جس نے وار کیا تھا چاہتا تھا قاسم کا سر تن سے جدا کر دے، حسین اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس پر وار کیا، اس کے بازو کو کاٹ دیا. وہ لائن اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اس نے جو پکارا عزاداروں کی آمد گزر گئی، وہ لوگ گھوڑوں پر آئے، قاسم کا بدن زمین پر تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے. جب
بھی کوئی ٹاپ پڑتی ہے قاسم کے بدن پر، کہتے ہیں چچا چچا میری خبر لیجئے، جب غبار چھٹا چشم فلک نے کیا دیکھا، اپنی گود میں لے کر قاسم کو حسین بیٹھے ہیں۔ او میرا قاسم، او میرے بھائی کی نشانی، تو چچا کو پکارتا رہا، کتنا سخت ہے حسین کے لیے کہ تو پکارتا رہا اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔